بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجي محمد وآل محمد ارباب عزا جامع مسجد جعفریہ ملین کینٹ کراچی میں خمسہ مجلس عزا کی دوسری مجلس آپ سورہ قصص کی پانچویں آیت کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان صفات اصحاب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ قصص کی پانچویں آیت کا سہارا لیا، اس لیے کہ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کچھ لوگوں کو امام اور وارث بنانے کا اعلان کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس امام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو حجت دورہ ہیں، قطب عالم امکان ہے، اور اپنے امام ہونے کے ناطے جو ہمارا امام ہے اس امام ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس کے انقلاب اس کے ظہور کے لیے راہوں کو ہموار کریں۔ اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا مقدمات گفتگو میں کہ ہر زمانے کہ امام کا اور معصوم کا امر امامت کا دائرہ کار بہت محدود رہا ہے، امر امامت تاکید کر رہا ہوں کہ جس میں وہ آ کر عملی طور پر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، ہر معصوم کا دائرہ کار اور اس کا وقت محدود تھا، اور اس محدود وقت میں اس زمانے کے بسنے اور جینے والے لوگوں کو بھی اس محدود وقت میں ہی فیصلہ کرنا تھا، ان کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں تھی کہ وہ کہیں جناب ابھی رسول اللہ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، جیسے کہ جنگ صفین میں ابو موسیٰ اشعری، وہ یہ چاہ رہے تھے ان کے پاس کوئی مشین آ جائے کہ وقت تھام دیا جائے، وقت کو روک دیا جائے، وقت کو سٹاپ کر دیا جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ حق پہ کون ہے باطل کون ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ علی کا ساتھ دیا جائے یا مخالف علی کے ساتھ ہوا جائے۔ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس میں ہم وقت کو روک سکیں، کہ وقت کی رفتار دھیمی کر سکیں، وقت کی رفتار نہ دھیمی کی جا سکتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے، جس اسپیڈ سے جس رفتار سے وقت جاری و ساری ہے اسی رفتار سے آپ نے قدم بڑھانا ہے، ایک لمحہ اگر آگے نکل گیا اور آپ کا قدم پیچھے رہ گیا سمجھ جائیے کہ آپ ایک منزل اپنے امام زمانہ سے دور ہو گئے، ایک لمحہ ایک لمحہ۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اوقاتک اجزا عمرک فلا تفرط الا فیما تنجی، یہ گھڑی اس میں تین سوئیاں ہیں، ایک سیکنڈ کی، ایک منٹ کی اور ایک گھنٹے کی، یہ جو سیکنڈ کی سوئی ہے یہ ایک سیکنڈ ہے، اور اب جدید جو گھڑیاں بنائی جا رہی ہیں اس میں اس سیکنڈ کے بھی سیکنڈ کے مزید سب سیکنڈز موجود ہیں، جو آپ کے ورلڈ ریکارڈ مقابلوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ جناب آپ ایک منٹ پانچ سیکنڈ کے بھی کتنے سیکنڈ میں آپ مقابلے میں اول آئے۔ امام علی فرما رہے ہیں یہ اوقات، یہ وقت، یہ سیکنڈ کی سوئی بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے، یعنی تم اس سے الگ نہیں کر سکتی، یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ فلا تفنت الا فیما تنجی، تم ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ اگر ہمیں نجات چاہیے تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ گیارہ آئمہ کا علم، گیارہ آئمہ کی عصمت، گیارہ آئمہ کی شہادت، گیارہ آئمہ کا تقویٰ، گیارہ آئمہ کا اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جہاد کرنا ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں اس تمام صدیوں کے علم، تجربے، تقویٰ، پرہیزگاری، جہاد، شہادت کے ساتھ اپنے امام کے لیے در حقیقت تیار ہونا ہے، اپنے امام کے لیے تیاری کرنی ہے، یعنی یہ لمحہ جو گزر رہا ہے اگر تم اس لمحے میں اپنے آپ کو تیار کر سکے تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، اور اگر ایک لمحہ تم سے مس ہو جائے، ایک سیکنڈ ضائع ہو جائے تو تم ایک منزل پیچھے چلے جاؤ گے۔ یعنی مومن کی زندگی میں لمحے لمحے کا حساب ہوتا ہے، گھنٹوں کا، دنوں کو، ماہ و سال کا نہیں۔ مومن اسی لیے معصوم فرماتے ہیں من ساوا یومہ، من ساوا یومہ فہو مغبون، جس کے دو دن ایکول ہو جائیں، توجہ رکھیے گا، جس کے دو دن برابر ہو جائیں، یعنی جس کی نیکیاں کل گزشتہ کی آج کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں، جس کے کل کے گناہ آج کے گناہ کے برابر ہو جائے، امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں غبن ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام فرما رہے ہیں تم نقصان میں ہو، یعنی تمہارا ہر گزرنے والا دن تمہارے گزشتہ دن سے افضل اور بہتر ہونا چاہیے۔ من ساوا یوما، آیت اللہ جواد عاملی استاد محترم مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یعنی یوما یہاں پر یونٹ کے معنی میں نہیں ہے، یہ بطور مثال عرض کیا ہے، یعنی جس کے دو لمحے ایک جیسے ہو جائیں، جس کی زندگی کے دو سیکنڈ ایک جیسے ہو جائیں، وہ بازار دنیا میں غبن کا شکار ہوا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے۔ اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں الدنیا سوقن، دنیا بازار ہے، دنیا بازار ہے۔ ربح قوم وخسر قوم آخر، ایک قوم آتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے، دوسری قوم آتی ہے ناکام ہو جاتی ہے۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بازار دنیا میں اپنے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو یا اس سے منہ موڑ کر دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو فانی کیے جا رہے ہو۔ یعنی اس طریقے سے، یعنی منٹ منٹ کا حساب مومن کے پاس ہونا چاہیے، اور یہی اگر عادت ہم میں آ جائے کہ ہم ہر منٹ کا حساب، ہر سیکنڈ کا حساب اپنے پاس رکھیں، تو پھر ہمارے پاس اتنا وقت بچے گا کہ اس میں ہمیں کام کرنے کے لیے بھی کام ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اب یہیں سے میں امام کے سپاہیوں کی صفات یہیں سے بیان کرنا شروع کروں، مقدماتی گفتگو میں اس کو مزید طولانی نہیں کرتا۔ ہم امام کے سپاہی بننا ہے، اور امام کے سپاہی وہ ہیں جو ہر وقت کو اپنے لیے ایک آلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کے ذریعے سے اپنے امام تک پہنچو، اگر اس نے وہ مس کر دیا وہ ایک منزل پیچھے رہ گیا۔ اور امام اور امامت کی بارگاہ میں ایک منزل کا دور ہو جانا، امام سے دور ہو جانا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت سے لوگ تھے سیکنڈوں کے فاصلے سے رہ گئے، لیکن وہ سیکنڈ کا فاصلہ ان کے اور امام کے درمیان صدیوں کا فاصلہ، بلکہ یوں کہوں اتنا بڑا فاصلہ بن گیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا اور اطاعت کرنے والا جنت میں چلا گیا۔ یعنی امام کے ساتھ فاصلہ اتنا ہوگا، ابھی سیکنڈ دو سیکنڈ، گھڑی دو گھڑی، آن اور دو آن کی بات ہے، لیکن جب اسی کو آگے لے جا کے دیکھیں گے بڑی اسکرین پہ، یعنی قیامت کی اسکرین پہ، میدان حشر کی اسکرین پر لے جا کے دیکھیں گے کیا ہوگا، وہاں پر پھر کتنا فاصلہ بڑھ جائے گا امام سے، تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک اور جو صفت ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے۔ یہ جتنے اصحاب ائمہ مولا علی کے ساتھ تھے، امام حسن کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، جتنے بھی ائمہ تھے، یہ بھی لمحوں کا حساب رکھتے تھے، لمحوں کا حساب رکھتے تھے۔ اب یہ واقعہ میں پہلے بھی کہیں سنا چکا ہوں، تکرار شاید ہو جائے، یعنی خود بھی نزدیک اور جو ان سے منسلک ہونا چاہتا ہے ان کو بھی امام سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جناب اہل بیت ایسے تھے، اہل بیت ایسے تھے، تو وہ کسی دوست کا ایک جملہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں علی کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں اور علی کا میسج سن کے گھوم جاتے ہیں۔ جھومنے اور گھومنے میں فرق ہے، مولا کا ذکر آیا جھوم گئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ لگ گیا، لیکن کہا ذرا رکیے مولا کا میسج بھی سن لیجئے، تو وہ بھی دماغ جو گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اہل بیت کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ اس وقت کی قدر کرتے تھے کہ خود بھی نزدیک ہوں اور لوگوں کو بھی جو امام سے منسلک نہیں کھینچ کے ادھر لے آئیں۔ مالک اشتر جا رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، سپاہ سالار، کمانڈر، چیف آف دا آرمی اسٹاف مثلا سمجھانے کے لیے بازار سے گزرے، دو شخص کھڑے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے مالک اشتر کو جو نہیں جانتا تھا اس نے نازیبہ کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد مالک اشتر آگے نکل گئے، یہ شخص جو برابر میں کھڑا تھا سن رہا تھا، اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ مالک اشتر۔ تجھے نہیں معلوم مالک اشتر ہے؟ اس کا نہیں۔ اب مالک اشتر کا نام سن اس کی روح کانپنے لگی، مالک اشتر کا نام سن کے اچھے اچھوں کے طوطے اڑ جاتے تھے۔ یہ پیچھے بھاگا مالک اشتر کے۔ جو اہل بیت سے قریب ہوگا وہ اہل بیت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے دعوت دے گا۔ میں جب بھی یہاں پہ آیا ہوں مجلس کے لیے، اس خدمت دین کے لیے، خدمت عزاداری کے لیے، ایسے واقعات مجھے بعد میں موصول ہوتے ہیں، پیغامات موصول ہوتے ہیں، میسیجز ملتے ہیں کہ فلاں نے مثلا یہ کمنٹس دیے ہیں، فلاں نے یہ تاثرات دیے ہیں، فلاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اس سے تقویت ملتی ہے کہ ہم جو اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے، عملی ہے۔ ہماری مجلسیں اتحاد بین المسلمین کی امین ہیں اور ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے گزشتہ سال جو میں نے یہاں پر اربعین کے جو عشرہ پڑھا تھا، اس میں ایک اہل سنت بھائی آیا تھا، اس نے کہا کہ جناب میں مذہب شیعہ قبول کرتا ہوں۔ ایک آیا، اس نے ایک اہل سنت تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے تبرہ نہیں سنا تھا۔ اور ابھی کل کی بات ہے، جناح اسپتال میں یوم حسین تھا، میں وہاں گیا، وہاں جا کے میں نے کوئی 15-20 منٹ کی تقریر کی تقریباً لگ بھگ، اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ رات میں مجھے فون آیا منتظمین کا اور کہا کہ آپ کا آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے، اور ہم خاص طور پہ ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت ہی معزز اہل سنت دوست، جن کی عمر تقریبا پختہ عمر کے تھے، تقریباً 45-50 کے قریب ان کی عمر تھی، کہہ لیں گے وہ میرا نام نہیں جانتے، میرا خطیب کا نام نہیں جانتے تھے، کہہ لیں گے وہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا جو سیکنڈ لاسٹ خطیب تھا آپ کا، اس کی گفتگو بہت عجیب تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تو نے میری زبان میں یہ طاقت و قدرت دی کہ میں اپنے سامعین تک، خصوصاً اہل سنت تک، حقائق کو پہنچا سکوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکنڈ نمبر کے خطیب تھے، سیکنڈ لاسٹ، ان کی تقریر بہت منفرد اور عجیب تھی۔ کہ لیں کیا؟ کہ لیں کہ جب میں سن رہا تھا تو مجھ سے گریہ برداشت نہیں ہوا، اور میں اٹھ کر اپنے جذبات پہ قابو پانے کے لیے پنڈال سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعاً کیا امام حسین کو قتل کرنے مسلمان کربلا میں آئے تھے، جس کے لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی جس انداز سے میں نے بیان کیا شاید انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ تو وہ رونے لگے اور اپنے گریے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس پنڈال سے اٹھ کے باہر چلے گئے، اور بعد میں کہنے لگے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ باتوں پہ اثر ہوئیں۔ تو ہماری مجلسوں کو امین ہونا چاہیے، اتحاد کے لیے دعوت دیں۔ ایسے ہی واقعہ ایک اور یونیورسٹی میں ہوا، وہاں چونکہ شیعہ سنی دونوں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چنانچہ میں وہاں پہ اہل سنت کے لیے گفتگو کرتا ہوں جہاں پہ مکس اور مخلوط مجمع ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ میں نے اس مجمع میں جو بھی شیعہ سنی طلبہ تھے اور پروفیسر حضرات تھے، وہاں خطاب کیا، اور اس کے بعد آخر میں ایک بارش نوجوان پروفیسر جو وہاں پڑھاتا تھا وہ میرے پاس آیا، استاد وہاں کا، اور باقاعدہ داڑھی اور مونچھیں غائب، جو ایک وضع قطع ہوتی ہے مثلا، اس نے کہا میں مثلا دیوبندی مکتب فکر سے ہوں، اور آج تک میں نے کبھی اس طریقے سے گفتگو نہیں سنی تھی، اور آج میں پہلی مرتبہ اپنے مکتب کے عالم کے علاوہ کسی اور مکتب کے عالم کی گفتگو سن کر رویا ہوں۔ یعنی جس نے کبھی کربلا کو نہیں دیکھا تھا اس کو اس انداز سے بیان کیا۔ تو مجلسوں کا ہمارا ایسا ہونا چاہیے، یہ روش ہونی چاہیے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جو کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے وہ ہماری مجلسوں میں ہونی چاہیے۔ لوگ کہہ جاتے ہیں جذبات میں آگے جملے کہہ جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فقہا کا فتویٰ موجود، آیت اللہ سیستانی نے کہا اہل سنت ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہیں۔ اور پھر آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ موجود ہے کہ مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو مالک اشتر دعوت دے رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ مخالف ہے چھوڑ دو اس کو۔ جو امام زمانہ کا سپاہی ہے وہ بھی در حقیقت اس دور میں دوسروں کو امام سے قریب کرنے کے لیے دو قدم سے ہی چار قدم سے قریب تو لے کر آؤ، اپنوں کو، بیگانوں کو، مسیحوں کو، ہندوؤں کو. میں اب واقعات میرے ذہن میں مسلسل آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو کہ وہاں پہ ہندو آئے میرے پاس، وہاں پہ اہل سنت آئے، وہاں پہ سکھ آئے، وہاں پہ مسیحی آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. اور یہاں کے کراچی کے جو پاکستان کے جو سب سے بڑے بشپ تھے ان کے ساتھ گزشتہ سال جب ہم گئے تو وہاں پر پھر ہم نے جا کے کہا کہ جناب آپ کا اور ہمارا ایک نقطہ اتحاد موجود ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ کا نزول. کہیں گے جی ہاں. پھر ہم نے جب بتایا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ. تو پھر ہم نے کہا ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی امام زمانہ کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھیں گے. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور پھر آ کے، اور جس کو میں نے شاید اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وینزویلا کا صدر جو ہے وہ امام مہدی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. کل غالباً یہاں بیان کیا تھا میں نے کہ ایک غیر مسلم، نان مسلم، مسیحی، کرسچن مذہب کا ماننے والا امام زمانہ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میسج پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ. اور یہ کیوں ہوا؟ احمد نژاد جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے گیا تو اس نے وہاں پہ دعا امام زمانہ بڑی جناب زہرہ کا نام لیا، تو لوگ امام زمانہ کے نام سے آشنا ہوئے. پھر انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کون ہے، دعا امام زمانہ کیا ہے، ریسرچ کی انہوں نے، اور پھر کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے. پھر یہ میسج جو ہے وہ مستضعف اور مستضعف اقوام تک پہنچا، وینزویلا تک پہنچا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے ایک ایسی شخصیت کا جو آنے والی ہے، جو آ کر عالم انسانیت کو نجات سے ہمکنار کرے گی. تو جہاں پر، جس سطح پر بھی ہوں، اس میسج کو پہنچائیں. مالک اشتر وقت ضائع نہیں کرتے. پہلی صفت کیا ہے؟ وقت ضائع نہیں کرتا امام کا سپاہی. جہاں جیسے جس طرح موقع ملتا ہے خود بھی امام سے نزدیک ہے اور دوسروں کو بھی نزدیک کر رہا ہے. اب یہ اس نے نازبہ کلمات ادا کیے، یہ آگے چلے گئے، کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ مالک اشتر ہے. اب یہ تو بڑا چٹ پٹایا، اس کی تو سٹی گم ہو گئی، اس کے طوطے وہ تو سب اڑ گئے. یہ پیچھے پیچھے بھاگا، دیکھا کہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں، مثلا مسجد جعفریہ میں. کیا ہوا؟ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھ گیا. مالک اشتر نے نماز تمام کی، اس کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو یہ شخص جس نے جسارت کی تھی آیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے آپ سے، آپ کی شان میں جسارت کی، مجھے معاف کر دیں. کہا کہ دیکھو بھائی، میرا راستہ اور میری منزل یہ نہیں تھی، میں تو کہیں اور جا رہا تھا، لیکن جب تو نے میری شان میں گستاخی کی تو میں تیری مغفرت کے لیے یہاں دعا کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. تیری مغفرت کے لیے اللہ ہو. کتنا بڑا دل گردہ چاہیے. مجھ جیسے کوئی عام مولوی ملا ہوتا وہ کھڑے ہو کے اس کو چار جواب دے دیتا. اخلاق اہل بیت کے تعلیم یافتہ شاگرد ایسے ہوتے ہیں، اصحاب امام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ضائع نہیں کیا کہ میں خود بھی امام سے نزدیک ہوں، اس کو بھی نزدیک کروں. تو پھر جس طرح مالک اشتر کی سیرت ہے، اسی طرح ہمیں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں مجلسوں میں، معذرت کے ساتھ، مجلس کا اعلان کتنے بجے ہوگا، لوگ کتنے بجے آئیں گے، خصوصاً ایصال ثواب کی مجالس میں یہ بہت ہی ہوتا ہے. 3 بجے قرآن خوانی ہوگی تو 5:30 بجے تک لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن خوانی بھی کرنے والا کوئی، یہ شاید فرشتے کر کے چلے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے. اپنے کاموں کو منظم کریں. بہت سے لوگ، اب چونکہ میں ٹیچر ہوں، لہذا بچے کہتے ہیں سر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اتنے سبجیکٹس ہیں، سب کو پڑھنا ہوتا ہے، سب کا ہوم ورک ہے، سب کے کام ہیں، سب کی ڈسکشن ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا ایسا کرو، تم اپنے نظام الاوقات کو مرتب کرو. صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے ہیں. 24 کے 2 سے ڈیوائڈ کر دو، کتنا ہو جائے گا؟ 12 گھنٹے دن میں، 12 گھنٹے رات میں، ٹھیک ہے؟ اور 24 کو اگر ملٹیپلائی کرو گے تو 48 آورس ہو جائیں گے، 48 گھنٹے ہو جائیں گے. تم ایک ٹائم ٹیبل بناؤ کہ جس میں صبح سے لے کر رات تک کے ہر گھنٹے کا حساب تمہارے پاس ہو. ایک ٹائم ٹیبل بناؤ جناب 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 اور رات تک 12 بجے تک، اور اس کے بعد اس کے سیکنڈ کالم میں لکھو کام، کیا کرنا ہے، پھر دن کو ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ. اب جو جو کام کرتے جا رہے ہو اس پہ علامت لگاتے چلے جاؤ. ایک ہفتے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس اتنا اضافی وقت بچے گا کہ تمہیں کام تلاش کرنے پڑیں گے کہ میں اس میں کیا کروں. اور ایک مہینے بعد تم ایسے چار مثبت کاموں کو اپنی زندگی میں لے آؤ گے جو تم پہلے توجہ دیتے ہی نہیں تھے، جس کو تم وقت ڈھونڈتے تھے کہ وقت نہیں ملتا. اب وقت اتنا ملے گا تمہیں، وقت اتنا بچ جائے گا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوں گے. تو لا محالہ تم مثبت کاموں کو تلاش کر کے اپنے وقت کا پیٹ بھرو گے. تو امام کا سپاہی وقت کو ضائع نہیں کرتا، وقت کو ضائع نہیں کرتا. کتنا وقت ہم برباد کر دیتے ہیں، کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس وقت کو ضائع نہ کرنے کی، تاکہ ہم امام کے نزدیک ہو سکے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا، امام کو صرف تلوار چلانے والا جنگجو سپاہی، مجاہد، کمانڈر نہیں چاہیے. امام کو وہ سپاہی چاہیے جو میدان جنگ کا جہادی بھی ہو اور اخلاق کے میدان کا شہ سوار بھی ہو. ایسا نوجوان نہیں چاہیے کہ جو اخلاق کے ہاتھوں مار کھا جائے، جو مغلوب ہو جائے خواہشات نفس کے تحت اور پھر مولا سے لڑنے پہنچ جائے. مولا نہیں، اخلاق کے میدان میں بھی اور تلوار اور رزم کے میدان میں بھی امام کا ساتھ دینے والا ہوں. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کثرت کے ساتھ آپ کو ایسی روایات ملیں گی کہ اگر امام کا ساتھ دینا ہے تو پھر اخلاق و کردار کے ذریعے سے اپنی تربیت کرو، تربیت کرو. اب ایسا ایک واقعہ تھا کہ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے پتھر اٹھا کر، وزنی پتھر اٹھا کر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں طاقتور کون ہے، یعنی بقول معروف ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے کہ بھاری پتھر کون اٹھاتا ہے. رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب بھی معاشرے میں گلی میں نکلتے تھے سوشل تھے، ایسے نہیں تھے آنکھ بند کر کے چلے گئے، نہیں، پوچھتے تھے، دیکھتے تھے، سوال کرتے تھے کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ آنکھ بند کر کے چلے گئے، نہیں، انہیں عالم یعنی فقیہ یعنی امام یعنی نبی معاشرے میں آنکھیں کھول کر رہتا ہے، پتا ہوتا ہے اسے کیا کر رہا ہے. خوش اخلاق بھی تھے. اب جیسے بچوں نے دیکھا، سلام کیا، جواب دیا، رسول اللہ آپ ہمارے ریفری بن جائیں، ہمارے داور بن جائیں، ہمارے حاکم بن جائیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا داور اور ریفری بن جاتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ، اب رسول اللہ نے کہا دیکھو اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم میں زیادہ طاقتور کون ہے. ابھی بچے بڑے پریشان، زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ایسی بات کی جو کبھی نہ سنی ہو، ذہن ہل گیا ان کا تھوڑا سا، بھائی پتھر بھی نہ اٹھائیں پتہ بھی چل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے کہا، اچھا آپ بتائیے کیسے. کہا کہ جو اپنی خواہشات نفس پہ قابو پا لے وہ سب سے زیادہ بہادر ترین انسان ہے. امام کو ایسے افراد چاہیے جو نفس کی منزل پر بھی فائز، فوز، کامیاب، اور جہاد کی منزل پر بھی رزم کے آلات و وسائل اور جنگی ساز و سامان کو چلانے کے لحاظ سے تیار ہوں. تو وقت ضائع نہ کریں. اگر اس طریقے سے ہم اپنی مجلسوں کو، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم جو یہاں اپنی عادتیں بگاڑ چکے ہیں، جو حضرات بیرون ملک رہتے ہیں ان کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ ان کے پاس ہے، اسی میں انہوں نے تلاوت کرنی ہے، اسی میں مرثیہ ہونا ہے، اسی میں مجلس ہونی ہے، اسی میں ماتم ہونا ہے، اور اسی میں انہوں نے نظر صرف کرنی ہے. ڈیڑھ گھنٹے کے اندر مجلس تمام، ختم، بیٹھے نہیں رہے. بعض اوقات ایسا ہوا میں دوسرے شہر گئے مجلس پڑھنے کے لیے، ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے گیا، دو گھنٹے انتظار کیا، پونے ایک بجے میں مر دیا، ایک بجے میں 15 منٹ کی مجلس پڑھ کے اتر آیا. یہ حال ہے. امام کا سپاہی وقت برباد نہیں کرتا. ایسے واقعات میری زندگی میں 15-20 منٹ، 17 منٹ، 10 منٹ کی مجلس پڑھی ہے میں نے، اور ریکارڈ ہے وہ گفتگو. ایسا نہیں کہ ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ ہے میرے پاس گفتگو. وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پھر امام کا چاہنے والا یہ نہیں کر سکتا. پہلی صفت یہ. دوسری صفت جو امام کے لیے ضروری ہے وہ ہے اطاعت کی منزل، یعنی ولایت کا جو رشتہ ہے امام سے وہ اطاعت ہی کے ساتھ ممکن ہے، بغیر اطاعت کے ممکن نہیں ہے.
یعنی وہ جس پر ولایت کا جسے ولایت کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اتباع کرنے والا ہے شریعت کی. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، رسول اللہ بھی اتباع کرنے والے ہیں شریعت کی، امام علی جن کو ولایت دی جا رہی ہے وہ بھی اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی شریعت سے بالاتر نہیں ہیں. تو ہم اور آپ کیسے شریعت سے بالاتر ہو سکتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو علی والے ہیں، نماز ہم پہ سے ساقط ہے. جب علی سے ساقط نہیں تو بھائی تجھ سے کیسے طاقت ہو جائے گی؟ جب علی سے ساقط نہیں ہے، علی نماز سے معاف نہیں ہے، تو تم کیسے معاف ہو جاؤ گے؟ سمجھنے کی بات ہے. دوسری چیز اتباع ہے، اور جو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نہج البلاغہ کا کہ جس میں امیر المومنین نے چار علامات کو بیان فرمایا ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ، میرا حق تمہاری گردن پر، یعنی امام وقت کا حق اس کے ماننے والوں کی گردن پر. حق کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے وہ چیز ادا کی تو آپ امام کے شیعہ پیروکار محب کہلائیں گے، اور اگر آپ نے وہ چیز ادا نہ کی تو آپ غاصب کہلائیں گے. حق ادا نہ کرنے والا غاصب ہے. آپ امام فرما رہے ہیں وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ، حقی میرا حق تمہاری گردن پر. پہلی چیز الوفاء بالبیعہ، یہ کل بیان نہیں کیا تھا میں نے، دوسرا بیان کیا تھا، پہلا تیسرا اور چوتھا نہیں بیان کیا تھا. الوفاء بالبیعہ، وفا کا حق ادا کرو، وفا کا حق ادا کرو. یعنی امام سے جو وفا کی ہے، امام سے جو بیعت کی ہے، امام سے جو وعدہ کیا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ امام سے بیعت کی منزل ہے. یعنی اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد اگر نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، سعادت چاہیے، زندگی چاہیے، کامیاب زندگی چاہیے، جو کچھ چاہیے مجھے علی کے در سے ملے گا. اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ صرف شعار نہیں ہے، یہ صرف بلند آواز نہیں ہے، یہ تمہارے عقیدے کا اظہار ہے کہ تم ولایت کی منزل پر آ کر صحت بھی اس سے لے رہے ہو، زندگی بھی اس سے لے رہے ہو، ہدایت بھی اس سے لے رہے ہو. نورانی بننا چاہتے ہو تو اس کے دروازے پر آؤ، جنتی بننا چاہتے ہو تو اس کے دروازے پہ آ جاؤ. چنانچہ اتباع الوفاء بالبیعہ، امام سے جو بیعت کی اس کا حق ادا کرو، حق ادا کرو. دوسری چیز جو امام نے بیان کی اور کل میں نے آپ کے سماعت کی نظر کی تھی، والنصیحت فی المشہد والمغیب، امام کے خیر خواہ رہو. امام ظاہر میں ہو یا امام پردہ غیب میں ہو، امام گھر میں ہو یا امام باہر ہو. اب جو نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ امام دیوار کے پیچھے چلا گیا، اب امام نہیں دیکھ سکتا. عزیزان گرامی، ایک ایسے ہی نوجوان تھا، مولا جہاد کیجئے، مولا قیام کیجئے، مولا یہ کیجئے، مولا وہ کیجئے، مولا اچھا ٹھیک ہے کل آنا، اور یہ سر کے بال ہیں ان کو ذرا منڈوا کے آنا، اس طرح پھروا کے. اس نے کہا مولا حاضر، حاضر سائیں حاضر، علی علی پہنچ گیا. یہ بیوی تھے کہ بس مولا نے اس نے جہاد دے دیا اور کل جو ہے وہ بس تلوار نکالو میری. اس نے کہا کہ اچھا مولا نے اور کیا کہا ہے؟ یعنی مولا نے کہا یہ سر کے بال کٹوا کے آنا. تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ ارے آپ کی تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے جی، آپ گنجے ہو جائیں گے تو پھر سب مذاق اڑائیں گے آپ کا. آپ ایسا کریں سر پہ صافہ باندھ لیں، مولا کو نظر نہیں آئے گا. اب ایسے بھی شیعہ تھے، ایسے بھی ماننے والے تھے. یہ بھی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا اور صافہ باندھ کے پہنچ گیا مولا کے سامنے. مولا قریب آئے، مولا نے کہا جب تم اپنے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے تو اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ بال کی قربانی نہ دے سکے. کل جیسے میں کہتا بچہ ایس ایم ایس سے نہیں نکل پاتا، ایک نوجوان ایس ایم ایس میں اس کو چند کیا اس کو انگلش میں اس وقت میرے ذہن میں اصطلاح نہیں آ رہی ہے، جو دل بنا ہوتا ہے، اسمائل بنا ہوتے ہیں، ہاتھ بنے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہونٹ بنے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان سے نہیں نکل پا رہا ہے. اے میرے نوجوان، تم ابھی ان خاکوں سے، ان تصویروں سے نہیں نکل رہے تو امام کے لیے کیا کرو گے؟ توجہ کیجیے. جو یعنی اب یہ شاید بڑے افراد کے لیے بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن جو نوجوان ہیں وہ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں.
کہ اس نے بعض ایس ایم ایس چھپا کے رکھے ہوئے اپنے ایس ایم ایس اپنے موبائل میں, اس میں بعض ایس ایم ایس میں بعض میسیجز ایسے ہوں گے جسے وہ شاید روزانہ پڑھتا ہو, اسے خوشی ہوتی کہ فلاں 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 نے میرے لیے ایس ایم ایس بھیجا, کسی نے بھی بھیجا ہے, میں حسن ظن رکھوں گا. یہ نوجوان نہیں نکل پا رہا. اگر امام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے تو چھوٹے مرحلے سے شروع کریں, چھوٹی چھوٹی خواہشات پر قدم رکھیں گے نفس کی خواہشات پر, تب جا کر امام کے لیے تیار و آمادہ ہوں گے. ایسا نہیں کہ اچانک کچھ ہو جائے گا اور اچانک چلے جائیں گے, ہرگز نہیں. تو دوسری صفت یہ ہے کہ اتباع کی منزل پر پیروی امام کی, کامل پیروی, ایسی پیروی کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور اس کو میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ چار قسم کی گمراہی تصور کی جا سکتی ہے, یا آپ کی منزل آپ سے گم ہو جائے گی, یا آپ اس منزل کی جانب جانے والے راستے کو گم کر دیں گے, یا وہ رہنما آپ سے مس ہو جائے گا, آپ سے گم کر دیں گے جو آپ کو صحیح منزل تک لے جائے, یا یہ تینوں چیزیں موجود ہوں آپ کے پاس روش نہ ہو کہ کچھ روش اور میتھڈ سے میں اپنے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے معصوم رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچوں. امام زمانہ کے لیے انتظار کرنے والے سپاہیوں کے لیے ان چاروں جہاد پر توجہ ضروری ہے. مقصد گم نہ ہو, مقصد گم نہ ہو, راہ گم نہ ہو, رہبر گم نہ ہو, روش گم نہ ہو. اور اس زمانہ غیبت میں ہمیں در حقیقت امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیار کرنے کے لیے جو نصاب دیا گیا ہے وہ عزاداری ہے, عزاداری ہے. یہ ممبر اونچا کیوں بنایا جاتا ہے؟ کبھی توجہ کی آپ نے؟ یہ چاندنی سفید کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس پہ موضوع کر چکا ہوں, چونکہ آپ نے نہیں سنا اس لیے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں میں. یہ چاندنی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم جس ماحول سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ ہم بتانا چاہتے تھے, دیکھو یہ سعادت ہے, یہ امام بارگاہ, یہ مسجد جہاں مجلس ہو رہی ہے, یہ سعادت ہے, یہ نورانی دروازہ ہے, یہ تمہیں در حقیقت عرش الہی تک لے جائے گا. یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش الہی ہے. یہاں بیٹھ کر انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے. یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش ہے. اس پہ قدم رکھو گے, اگلا قدم تمہارا امام کے پاس ہونا چاہیے, لا محالہ ہونا چاہیے. یعنی تمہاری پریکٹس ایسی ہونی چاہیے. یہ فرش, یہ چاندنی کیوں بچھائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ نور اور ہدایت کا تصور آئے. اب اگر آپ کالا رنگ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو گھٹن سی محسوس ہوگی, چاروں طرف کالا کالا رنگ ہوگا, کیا ہوگا؟ گھٹن سی محسوس ہوگی. لیکن جب آپ چاندنی بچھا دیں گے انسان آئے گا, آنکھیں کھل جائیں گی. نفسیاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے. برائٹ کلر, روشن رنگ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی آنکھیں کھولنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے مستحب ہے انسان نماز میں سفید لباس پہنے. کیوں؟ تاکہ آنکھیں کھلیں, اس کی روشن ہو, اپنے جسم کو جب دیکھے تو روشن ہو, یعنی اس کا دل و دماغ بھی روشن ہو. اب جب آپ آئے اور آپ نے اس فرش ادا کو جیسا چاندنی کو دیکھا, لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر جس کے پیر نجس ہیں یا آلودہ ہیں یا کثیف ہیں یا میلے ہیں, وہ آگے آ کے بیٹھے گا, کیا ہوگا؟ وہ وہاں سے لے کر یہاں تک پیر بناتا ہوا آئے گا. اب لوگ کہیں گے کہ بھائی اپنے پیر تو دھو کے آؤ, تم نے پوری چاندنی کو مثال کے طور پر میلا کر دیا, تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پیر دھو کے آئے گا. یعنی مجلس عزا ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک و صاف کرنا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو دھو کر پاک کر کے صاف ستھرا کر کے آؤ. اور علماء کی سیرت ہی, ہمارا بھی یہی شیوا ہے کہ جب بھی ممبر پہ آتے ہیں ہمیشہ وضو کر کے آتے ہیں, ہمیشہ. یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید کوئی مجلس میں نے پڑھی ہو بغیر وضو کے, کیونکہ میں یہ صرف تقریر نہیں ہے کہ اس کے عوض کچھ آپ سے لے لوں, کچھ آپ سے طلب کر لوں. یہ در حقیقت یہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں آپ کی سماعت تک امام کے سپاہیوں کے کچھ صفات کو منتقل کر دوں. تو میں ہمیشہ وضو کر کے آتا ہوں, آپ بھی وضو کر کے آئیں,
کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی توجہ میں اضافہ ہوگا، آپ کی امام سے قربت و نسبت میں اضافہ ہوگا. اب جو انسان کثیف پیروں کے ساتھ آئے تو وہ مجبور ہوگا پیر دھو کے آئے. انہی مجلس تمہارے جسم کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے، تمہاری روح کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے. مجلس میں آنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک و صاف کر کے آؤ اور اپنے روح کی گناہوں کی دھلائی کے لیے حسین کے اوپر گریہ کرتے چلے جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، معاف ہوتے چلے جائیں گے. یعنی راہ، منزل، رہنما اور میتھڈ، یہ سب اس پرچہ میں موجود تھا کہ تم امام کے لیے تیاری کرو. یہ ممبر اونچا کیوں بنایا جاتا ہے بھائی؟ رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ زمین پہ بیٹھتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. کوئی آتا تھا اسے نہیں پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ کہاں پر ہیں، اتنے گھل مل جاتے تھے. یہ ممبر کیوں اونچا بنایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ خطیب کون ہے، کیا کہہ رہا ہے. اور یہ ممبر جو اونچا بنایا جاتا ہے، یہ ممبر غدیر کی یاد میں بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ زمین پہ کھڑے ہو کر علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیتے تو کہتے بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، لوگ تھے. جیسے لوگوں نے کہا کہ ہماری سماج جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی، کسی نے کہا دور کی نظر، سکس بائی سکس نہیں رہی، رسول اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ تھا. اب رسول اللہ زمین پر کھڑے ہو کر بھی علی کی ولایت کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جب حکم دیا تو رسول نے یہ شیوا اپنایا کہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کو بلایا، جو آگے بڑھ گئے تو ان کو ملحق کیا. اس کے بعد پالا نے شدر کا ممبر بنا کر اونچا مقام بنایا، خود تشریف لے گئے، علی مرتضیٰ کو ممبر پر لے گئے، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے دکھایا، دکھا کے بتایا، بتا کے سمجھایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی رہتی دنیا تک لوگ دیکھ لیں ممبر کو اونچا ہونا چاہیے تاکہ تمہارا امام تم سے مس نہ ہونے پائے. یہ ممبر اس لیے اونچا بنایا جاتا ہے تاکہ ہدایت کا کام اس ممبر سے دیا جائے، تاکہ اس ممبر سے دیا جائے پتا ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لفاظی کر رہا ہے، گھما رہا ہے، ٹہلا رہا ہے، یہ واقعی علم دے رہا ہے آپ کو. ہیں لوگ مل جائیں گے آپ کو گھمانے والے، پھرانے والے، لفاظی کرنے والے. اور ماشاءاللہ سے ہمیں وہ مجلسیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، کراچی میں، پاکستان میں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، لفاظی والی مجلسیں آپ کو بڑی اچھی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں عمل نہیں ہے، اس میں واہ واہ ہے، چار کی ٹانگیں کھینچی، چار کو آگے بڑھا دیا، سبحان اللہ. تو ممبر سے دیکھو، لہذا یہ ممبر تمہیں بتائے گا کہ تمہارا یہ والا ہادی کون ہے جس سے تم مجلس لے رہے ہو. اسی طرح امام کو یاد رکھو، امام تم سے مس نہ ہو، گم نہ ہو. تمہارا راستہ اس مجلس سے شروع ہو، اسی مجلس پہ ختم ہو، یعنی تمہاری زندگی کی ابتدا اس مجلس حسین سے شروع ہو، مجلس حسین پہ ختم ہو. کس طریقے سے؟ یعنی میری زندگی اس مجلس کے تابع ہو کہ جو کچھ بھی امام حسین علیہ السلام فرما گئے ہیں میں اس کے تحت زندگی گزاروں گا. تو راہ گم نہیں ہو، مجلس بتائے گی کہ تمہارا مقصد کیا ہے، امام زمانہ کی تیاری. میتھڈ گم نہیں ہو، انشاءاللہ میتھڈ پہ کل گفتگو کروں گا کہ میتھڈ کس طریقے سے ہم گم نہیں ہونے دے سکتے، کیا کریں کہ میتھڈ اور روش اور طریقہ ہم سے مس نہ ہو، گم نہ ہو، تمہاری منزل تم سے اوجھل نہ ہو جائے، دھندلا نہ جائے منظر. اس کے بعد پھر راستہ، یہ راستہ عزاداری کا راستہ ہے جو ہمیں امام زمانہ تک لے جا رہا ہے. بس اس کو یہیں تک رکھوں گا، اور چونکہ مجھے فوراً اب نکلنا ہے، مختصر مصائب کے ساتھ مجلس کو اختتام کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ آخر میں سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کہ اس کے نام انشاءاللہ آپ کل مومنین مومنات کے نام لیں گے تو وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے، یا تو اگر مجھے پہلے دے دیتے تو میں مجلس سے پہلے اس کی تلاوت کر دیتا. کربلا ہمیں امام سے منسوب کرنا چاہ رہی ہے، امام سے ملانا چاہ رہی ہے، اور کربلا میں جتنے سپاہی ہیں سب اپنے امام کے مطیع ہیں. بات یہیں تک رکی اطاعت سے، کہ امام زمانہ کا سپاہی مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اور فرما برداری اگر دیکھنی ہے تو پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں دیکھیں. وفا
کی وفا کو اگر دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھنا ہے. وفا کا امام کہا جاتا ہے جناب عباس کو. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعاً کربلا کو ہمارے سامنے حقیقت سے قریب کر دیا. یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں یہ کون تھے, کیا تھے, کیسے تھے, انہوں نے کیا کیا ہے. چونکہ یہ پانچ مجلسیں ہیں اور اس میں دو دن شہادت کے ہیں, لہذا ہم نے مصائب کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ آخری جو مجلس ہو وہ مدینہ واپسی کے مصائب پہ ختم ہو. لہذا آج چاہوں گا کہ کربلا جب پہنچے ہیں اہل حرم تو پھر کیا عالم تھا. اہل بیت علیہ السلام کو حکم رہائی ملا اور ایک ایک کر کے جب سر آنے لگے تو جناب زینب آگے بڑھتی, ہر بی بی کو اس کا شہید کا پرسہ دیتی. قاسم کا سر آیا, جناب زینب آگے بڑھی. علی اصغر کا سر آیا, جناب زینب آگے بڑھی. علی اکبر کا سر آیا, جناب زینب آگے بڑھی. جناب عباس کا سر آیا قمر بن ہاشم کا, جناب زینب آگے بڑھی. یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہی ہے؟ یہ حسین ابن علی کی. کربلا میں حسین لاش اٹھا اٹھا کے لا رہا تھا. اللہ اکبر. کربلا میں میرا مولا لا رہا تھا لاشیں, یہاں لاشیں تو نہیں ہیں, یہاں سر موجود ہے. اللہ اکبر. جناب زینب آتی, سر کو تحویل لیتی, اس کے بعد اس صاحب عزا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی, میں تجھے تعزیت پیش کرتی ہوں. اسی دوران دیکھا گیا کہ دو سر لائے گئے ہیں جن کو لینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک دفعہ جناب زینب نے مڑ کے خبردار, ان کی ماں کو کچھ نہ کہنا, ان کی ماں میں ہوں, میں زندہ ہوں. پوچھا کہ کیا وجہ ہے ان کو گود نہیں لیتی ہو؟ کہا کہ یہ میرے حسین کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. زینب گریہ نہ کرے گی؟ زینب نے گریہ نہیں کیا. بس عزاداروں, ایک ایک کر کے تبرکات آتے رہے جناب زینب نے. اس کے بعد در زندہ کھل گیا. اہل بیت ایک ایک کر کے بعد لینا خواستہ کرب اس زندان شام سے باہر جا رہے ہیں. اچانک جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ قید خانے سے باہر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ایک دفعہ قید خانے کے اندر پہنچی, دیکھا مادر سکینہ ننی سی قبر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, دو زانوں ہاتھوں کو قبر پہ رکھا ہوا ہے, زارو قطار گریا کر رہی ہے اور قبر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ اٹھ جا, درے زندہ کھل گیا. سکینہ تجھے بڑا ارما تھا رہائی کا, میری بچی, ارے درے زندہ کھل گیا, ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. یہ سکینہ کون ہے؟ کبھی بھیا سید سجاد کی زنجیروں کو ہلاتی ہے. بھیا ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ بھائیا میرا دم گھٹا جاتا ہے اس قید خانے میں. اور کبھی اماں کے پاس آتی ہے اور دامن ہلاتی ہے, دامن پکڑتی ہے, اماں کیا ہم اپنے وطن جائیں گے؟ کیا ہم مدینے کی شکل دیکھ سکیں گے؟ کبھی پھوپھی اماں کے پاس آتی ہے, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں, شام کا اندھیرا پھیل رہا ہے. ایک دفعہ سکینہ دامن سے لپٹ جاتی اور کہتی پھوپھی اماں قید خانے میں بھی تو اندھیرا پھیل رہا ہے, ارے کیا ہم بھی اپنے وطن جائیں گے؟ ہاں اب مادر سکینہ آ گئی قبر پہ, بیٹا درے زندہ کھل گیا, بیٹا اٹھ جا, افسوس کہ تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے, ہم شرمندہ ہیں. بات لینا خواستہ اہل حرم چلے, کربلا پہنچے, حسین کی بہن کربلا چہلم منانے آئی ہے. قبر حسین پہ پہنچی, میرا سلام لے لو بھیا. اس کے بعد میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے کہا بھیا جب 11 محرم کو جا رہی تھی, ارے تیری پامال شدہ لاش دیکھی تھی, تجھے پرسہ نہ دے سکی, ارے بہن آئی ہے تجھے پرسہ دینے. بھیا علی اکبر کے سینے کا پرسہ لے لے, ارے شمیع رسول کو. اللہ اکبر. اس کے بعد علی اصغر کا پرسہ دیا,
भैया शिशवाहे अली अदगर का परसा, भैया हमने अपनी आंखों से देखा, अरे उस शहीद को दो बार शहीद किया गया, अली अदगर का सर काटा गया, अब्बास का परसा दिया, एक एक का परसा दिया। उसके बाद जनाब सैयदब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, सर को झुका लिया, भैया ये तमाम काम जो तूने मुझे दिए करके आई हूँ, लेकिन भैया तेरी अमानत सकीना को अपने साथ ना ला सकी, अरे जिंदा ने शाम में कबर बना के आए हैं। भैया एक कबर तुमने अली असगर की बनाई थी अल्लाह अकबर, और एक कबर हम अपने हाथों से बना के आ रहे हैं। बस अजादारो, उसके बाद इमाम सज्जाद आए जनाब अबुल फजल अब्बास की कबर पर, खड़े हो गए थोड़ी देर, सर को झुका लिया, सलाम अर्ज किया, मेरे गयूर चचा अबुल फजल आप पे सैयद सज्जाद का सलाम हो, शायद ये कहा हो मौला आपने शुजात के साथ नहर के किनारे शहीद हो गए, मो चचा आप एक दफ़ा शहीद हुए, अरे सैयद सज्जाद कदम कदम पे शहीद होता था, जब सकीना आगे लिपट जाती थी कहती थी भैया अरे मेरे तमाचे मेरी पीठ जख्मी है भैया, अब मुझ भैया ताकत नहीं, अरे सैयद सज्जाद कत्ल होता था, अरे जब ज़ैनब अरे भरे दरबार और बाजार में गई सैयद सज्जाद कत्ल होता रहा, उसके बाद कहा चचा आप एक दफा बीबियों को बापर्दा लाए थे, ये आपका जिहाद था सैयद सज्जाद, इन बीबियों को बेमकर हो जा।